میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ
امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء سے محبت کا انعام یہ ضرور ملے گا کہ آپ کے گھر میں عالم ہوگا۔ آج ہماری کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، میمن کمیونٹی میں ہم جو دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، بھائیوں سے پوچھا کہ یار اوپر ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی حافظ نہیں تھا، لیکن آج یہ کیا دعوت اسلامی کا فیضان ہمارے خاندان میں کہ 10-12-15 حافظ ہمارے خاندان میں۔ علماء عالم بننا یہ تصور کہاں تھا ہمارے یہاں؟ آج ہمارے بچوں میں، خاندان کے رشتہ داروں میں آپس کو عالم ملیں گے، بچیوں میں کہاں، عورتوں میں کہاں دین کا اتنا علم حاصل کرنے کا احساس تھا، لیکن آج الحمدللہ امیر علیہ سنت کی برکت سے آج ہمارے گھروں میں بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، درس نظامی کا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک ان سب کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارا باغ سج رہا ہے اللہ پاک اس سے فیضیاب ہونے کی بھی توفیق دے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہمیں درود پاک ہم کثرت سے پڑھتے بھی رہا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم وظیفہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، یقین جانے کہ اگر بندہ اس کو کثرت سے کرتا رہے تو کئی دکھ دور ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ بیمار ہو گیا اور بہت علاج کروایا مگر اسے شفا نہ ملی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے پاس آئیں۔ شیخ شبلی آئے تو دیکھا کہ بیمار ہیں۔ بادشاہ بیمار ہے تو کہا فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے درود پاک پڑھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے دن میں جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت پڑھنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے کی خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ ہم سب کی ترغیب کے لیے ہے۔ کیا شاندار واقعہ انہوں نے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو، نئے آنے والے طالب علم کو سنایا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے آیا، وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اور دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت ابن شہاب رحمت اللہ تعالی علیہم، یعنی ان سب علماء نے مل کر اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ جنازہ بھی اتنے لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے علماء بھی آئے، اور ان بڑے بڑے علماء فقہا نے اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ مقام، یہ مرتبہ دیکھا تو پوچھا کہ اے نوجوان، یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو نوجوان کہتا ہے مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم تھا، مگر میرے مولا نے اپنے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، جو بھی عالم دین یا طالب علم دین ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا، میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف دو درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ تو وہ تھا کہ جہاں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان دو درجات کے بعد علماء کرام اور طلباء علم دین کا درجہ ہے۔ طالب علم دین نے اللہ کریم کی مزید عنایات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں جب میں علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ طالب علم دین ہیں، علم دین یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور اس قدر فضائل ہیں۔ اور یہ جو فضائل آپ نے سنے نا، حضرت علامہ ابن بطال رحمت اللہ تعالی یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں عالم با عمل بنا دے، علم سیکھنے کا شوق بھی عطا فرمائے، اور سیکھ لے تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پہ کیا فرماتا ہے، علماء کرام سبحان اللہ، آج ہمیں بعض اوقات قدر نہیں ہوتی ہے، مگر عالم دین کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی، 500 سال کا ڈسٹنس ہوگا۔ یہ علماء کرام کا مقام، انشاءاللہ جنت میں ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر بھی شوق پیدا کریں کہ ہم علماء یا تو خود عالم دین بن جائیں، یا اپنے بچوں کو علماء بنائیں، یا اپنی دوستی، اپنا رابطہ، اپنی بیٹھک جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ رکھیں، ان سے علم دین حاصل کرتے رہیں، ان سے سوالات کرتے رہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مولانا نقی علی خان جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. العلم باب اللہ الاقرب، آپ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں علم اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا، the nearest door، قریب ترین دروازہ جو ہے وہ علم ہے. اور آپ فرماتے ہیں جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا حجاب یعنی پردہ ہے. اللہ کے قریب ہونا ہے تو علم سیکھنا ہے، علم والوں کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنا ہے. اچھا، ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر. سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر طالب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات یا حدیثیں یاد کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے. کیا پورے 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی شیڈول ہے ایسا یار، یہ والا آدھا گھنٹہ میں بھی طالب علم دین بن جاتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی حدیث سیکھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ یاد کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ مسائل. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کسی مدرسے میں ہی داخلہ لے. اچھی بات تو یہی ہے کہ باقاعدہ جامعات المدینہ میں کسی درس نظامی کے عاشقان رسول کے ادارے میں داخلہ لے کر پورا علم حاصل کرے. لیکن اگر ایسا نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو روٹین ایسی ہونا کہ میرا یہ والا وقت فقط طلب علم میں صرف ہو رہا ہے، یہ ٹائم میں علم دین سیکھ رہا ہوں. اتنے فضائل، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ قرآن و حدیث میں اگر صرف فضائل عالم دین اور طلبا کے فضائل ہی سنتے جائیں تو نہ جانے کتنے دن ہمیں درکار ہو جائیں. جب اتنے فضائل ہیں تو اس کیٹیگری میں ہم شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بعض اوقات مس انٹرپریٹ کی جاتی ہے کہ بھائی علم سیکھنا تو بڑا ضروری ہے، چاہے چین تک جانا پڑے. ہم نے اسکول کالجز کی بھی دیواروں پر ہی لکھا ہوا دیکھا. تو آج تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے. جس کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، یاد رکھیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری علم دین مراد ہے. جو دینی علم ہے نا، یہ مراد ہے. لہذا سب سے پہلے ہمیں اسلامی عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط اور وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات، یہ سیکھنا ضروری ہے. پھر رمضان المبارک کی اگر تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہیں اس کو روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تجارت کرنا چاہے تو تجارت کے، خریداری کرنا چاہے تو خریداری کے، نوکری کرنا چاہے تو نوکر کے لیے اجارے کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو بھی اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. یہ وہ علوم ہیں جو سیکھنا ضروری ہے. جو نہیں سیکھتا اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے، مگر آج ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ فرض علوم مجھے سیکھنا ضروری ہے. بلکہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو کہ آج سے کچھ برسوں پہلے لفظ فرض علوم ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ فرض علوم بھی کوئی علوم ہے. یہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والے بار بار اپنے بیانات میں، بلکہ پھر تو فرض علوم کورس کروائے گئے. اب تو ماشاءاللہ فرض علوم کے متعلق کتابیں لکھ کر دے دی گئیں کہ کم از کم یہ کتاب پوری پڑھ لیں. آپ کے ذمے جو فرض علوم ہے، امید ہے کہ بہت سارے آپ کے یہاں سے مل جائیں گے، لیکن اس کا شوق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اچھا، پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، باطنی معاملات ہیں، یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سیکھنا ہوگا. پھر باطنی گناہ ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، بغض و کینہ ہے، ان سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی بڑی اس کی تفصیل ہے کہ وہ علوم، مطلب ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے میں نے درس نظامی میں داخلہ نہیں لیا، میں عالم دین بننے نہیں جا رہا، لیکن ایٹ لیسٹ جن علوم کا بھی میں نام لے رہا ہوں نا، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، حالانکہ اس کو نہیں سیکھیں گے تو کہیں گناہگار نہ ہوں۔ اچھا، نارملی ہماری لائف کیسے گزر رہی ہے؟ اسکول میں جانا ہی جانا ہے، کالج میں جانا ہے، پھر یونیورسٹی میں جانا ہے، بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو آج تھوڑا سا غور سے سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم سیکھنے کی کہاں تک اجازت ہے۔ ہم دعوت اسلامی والے دنیاوی علوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آج پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے، کون کون سے علوم ہم دنیاوی طور پر سیکھ سکتے ہیں اور کس علوم کو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ بے شک دنیاوی علم سیکھنے کے لیے دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں، اور دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ دنیاوی علم سیکھنے کی کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، وہ علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے، ہاں جائز علوم جس میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہوں وہ علوم جائز، نوکری کے لیے سیکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ کچھ علوم سیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پر جاب ملتی ہے۔ فرمایا جبکہ اس میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ دین کا علم نہ سیکھ پائے۔ بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ دنیاوی تعلیم جو فرض علم دین سیکھنے سے باز رکھے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے دنیاوی تعلیم پڑھنی بھی ہے، جائز تعلیم پڑھنی بھی ہے، اس سے پہلے آپ کو جو فرض علوم ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ علم دین کی بنیادی باتیں سیکھے، پھر تو دنیاوی علوم کی طرف جائے، اسکول تو پھر ٹیوشن تو پھر کالج تو یونیورسٹی، تو جناب اس کے کورسز، ٹیوشن سینٹر، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر اتنی بڑی ڈگری ہولڈر والے سے پوچھو کہ بھائی نماز کے مسائل پتا ہے تو وہ بھی نہیں پتا ہوتے، بیسکس آف اسلام نہیں پتا ہوتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، علم دین سے اتنا دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، جو طالب علم دین بن جاتا ہے، جو پھر آگے جا کے عالم دین بن جاتا ہے، کیا فضائل ہیں اس کے۔ سنیے، حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، اے ابو دردا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو دردا سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں مدینہ منورہ سے دمشق، یعنی مدینہ منورہ سے سیریا کا ٹریول کر کے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردا نے کہا کہ تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ فرمایا نہیں، تجارت کے علاوہ تمہارا دمشق میں کوئی اور کام ہوگا؟ حضور، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث سننے آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ بیان کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے یہاں کا سفر صرف اسی لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، جو حضرت ابو دردا نے حدیث سنائی نا، وہ حدیث ہی اتنی کمال کی ہے، جو سننے آئے تھے ان کی تو سمجھنے کے مارے نیارے ہو گئے، اور ہمیں بھی کتنی پیاری حدیث سننے کو اب مل رہی ہے۔ حضرت ابو دردا فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو علم دین کے لیے کسی رستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی دنیا کی دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں، بس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ آئے آئے، کتنی فضائل! اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے دلوں میں ایسی علم دین کی شمع کو روشن کر دے، ایسا شوق علم دین پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں کہ بھائی اب تو میں نے بھی عالم دین بننا ہے، اتنے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور جنت میں اتنا مرتبہ نصیب ہوگا تو میں کیوں محروم رہ جاؤں۔ ہم دنیا میں کسی کی بڑی کوٹھی دیکھ کر، بڑا بنگلہ دیکھ کر، بڑی گاڑی دیکھ کر بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے نئی فیکٹری کھول لی، نیا گھر لے لیا، ارے جناب یہ کتنی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، ہے. کبھی کسی عالم دین کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں ہوتا یار عمر تو ہم دونوں کی بھی ایک جیسی ہے, یہ عالم دین بن گیا, یہ اتنی چھوٹی عمر میں مفتی صاحب بن گئے, تو ہم کیوں کسی دنیا والے کو دیکھ کر یہ سوچتے کہ میں پیچھے رہ گیا. ارے دیکھنا ہے تو علماء کو دیکھو نا, مفتیان کرام کو دیکھو, اور اپنے اندر یہ شوق پیدا کرو کہ میں بھی مطالعہ کر کے, میں بھی کوشش کر کے اس درجے تک پہنچ سکتا ہوں جس کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں. اور علم دین سیکھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی. جناب 5-4 سال کا بچہ بھی ماشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور ہم نے دیکھا 70 سال کے اسلامی بھائی بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے ہمارے یو کے میں, ماشاءاللہ بریڈ فورڈ کے اندر بھی جامعہ ہے, برمنگھم کے اندر بھی جامعہ ہے, اب تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یو کے میں 20 کے قریب دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں, اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں. لیکن ایک ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے ایسا کمال کیا کہ وہ غیر مسلموں کے پریچر تھے, پادری جس کو کہتے ہیں, اور وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلایا کرتے تھے. جب میری ان سے بعد میں ملاقات, انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پرانے مذہب کو پھیلانے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کو سفر کر چکا ہوں, وہ افریقہ بھی جا چکے تھے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, 65-66 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, اور پھر 67 ایئرس کی عمر میں انہوں نے درس نظامی کے لیے داخلہ لیا. 67 سال کی عمر میں یو کے کے اندر درس نظامی کے لیے داخلہ لیا, انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. اللہ کی رحمت سے پھر ماشاءاللہ وہ کئی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, اور پھر پچھلے سالوں میں اب ان کا وصال بھی ہو گیا, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن دیکھیں ان کے نصیب میں کیسا پلٹاؤ لکھا تھا, ہیں کفر کی وادیوں سے نکلے اور عالم دین بن کر دنیا سے گئے. ہم اس مسلمان پیدا ہوئے, ہمارے پاس تو گلی گلی میں مدارس موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ہم نے کتنا علم دین سیکھا. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دیار کفر کے اندر بھی جس کو اللہ نے نوازنا تھا وہ عالم دین بن گیا, اور ہم علماء کے آس پاس رہنے والے ہم نے کتنا علم دین سیکھا. تو اللہ کرے کہ ہم اب اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی طلباء علم دین کے ساتھ رہیں گے, ہم بھی علماء کرام کی برکتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا, مزید اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کا درجہ کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا. عبادت کرنے والا بہت عبادت کرتا تھا مگر علم نہیں تھا, اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا. دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. آقا فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی کم رتبے والے پر. اب اس حدیث کو ذرا ڈیپلی دیکھتے ہیں, یعنی نبی پاک نے کیا فرمایا, تمہارے ادنا یعنی ادنا امتی پر جیسی میری فضیلت ہے عبادت گزار پر, عالم کی فضیلت کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سمجھیے گا سب سے کم مرتبہ امتی کون ہے, ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر کتنی فضیلت ہے. یقینی طور پر تو نہیں بتایا جا سکتا, البتہ علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت کیٹیگرائز کیا ہے, ایک ترتیب بتائی. علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا امتی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہے مگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. سب سے کم درجے کا امتی کون ہے, صرف ایمان کا نور ہے اور زندگی ساری گناہوں میں گزر رہی ہے, یہ سب سے کم درجہ ہے. اس کے اوپر مومن صالح نیک مسلمان کا درجہ ہے, اس کے اوپر شہید کا درجہ ہے, اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ ہے, اس کے اوپر متقی پرہیزگار سے اوپر ولی کا درجہ ہے, عام اولیاء سے اوپر اوتاد کا درجہ ہے, اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ ہے, ابدال سے اوپر کتب کا درجہ ہے, کتب سے اوپر کتب الاقطاب کا درجہ ہے, کتب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ ہے, غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ ہے, اسی طرح ولایت کے درجات ہیں, ان تمام درجات ولایت سے اوپر صحابی کا درجہ ہے, صحابہ کرام میں اونچا درجہ انصاری صحابہ کرام کا ہے, انصار سے اوپر مہاجرین کا درجہ ہے, مہاجرین میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے, اور صدیق سے اوپر نبی کا درجہ ہے, نبی سے اوپر رسول کا درجہ ہے, رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم کا درجہ ہے, انبیاء اولو العزم سے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا درجہ ہے, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اوپر خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب رب العالمین کا درجہ ہے. اب سمجھ آ رہی ہے بات, اللہ اکبر. غور فرمائیے, ایک اجمالی بیان ہے, حقیقت میں اللہ پاک کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کیا ہے یہ تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا, لیکن اگر یہ اجمالی طور پر بھی دیکھا جائے تو اب پھر اس حدیث پاک کو سنو کہ ایک عالم دین کی عبادت گزار مسلمان پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر، ایک ادنا پر میرے آقا کی جو فضیلت ہے۔ کتنی کیٹیگریز، کتنے درجے بیان ہو گئے۔ تو سنو، جو عالم دین بن جاتا ہے وہ عبادت گزار کے اوپر کتنی زیادہ فضیلت رکھتا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ یار میں بھی بن جاؤں یار عالم دین، اتنا 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 بڑا درجہ۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ابھی آپ نے سنا نا حدیث سننے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، اب تو فنگر ٹپس پر علم آ گیا ہے۔ پہلے درس نظامی کرنے کے لیے بھی کراچی میں ایک دو جامعات تھے عاشقان رسول کے، اب دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ الگ، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ الگ۔ اچھا دن میں بیزی ہیں تو رات کے جامعۃ المدینہ الگ، اچھا رات کو بھی نہیں آ سکتے آن لائن جامعۃ المدینہ الگ، کتابیں انٹرنیٹ پر موجود۔ پہلے کتابیں بہت زیادہ خریدنی پڑتی، اب جناب کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا آسان، فنگر ٹپس پر چیزیں ہیں۔ یعنی علم دین جتنا، مجھے ایک عالم دین سے تھوڑے عرصے پہلے ملاقات ہوئی، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، کہتے پچھلے 1400 سال میں علم جتنا سیکھنا اب آسان ہوا ہے پہلے کبھی نہیں تھا، مگر علم سے دوری بھی اتنی زیادہ ہو گئی۔ علم سیکھنا آسان ہو گیا مگر ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جتنی آسانیاں بڑھتی جاتی ہمارا شوق اتنا بڑھتا جاتا، ہم اتنا علم دین سیکھتے چلے جاتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ فضیلتیں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ یار ہم تو عالم نہیں بن سکتے، ہم کیسے طالب علم دین بن سکتے ہیں۔ یہ فضیلتیں حاصل کرنے کا کیسا موقع دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اللہ کی رحمت سے عالم بن رہے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ ارے جناب بہت سارے آج کل معاملات ہوتے ہیں، فیملی کے اندر کوئی جناب ایسا بندہ ہو جو بیوروکریسی میں ہو، مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ہاں یقین کرو، فضائل آپ کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی وکیل کی مجھے کوئی حدیث پاک میں فضیلت نہیں سنا سکتے، مگر احادیث میں مضمون ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت کی طرف جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکیے، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔ ہے میرا بیٹا عالم ہوگا، میں تو گناہگار، ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہی میرا ہاتھ پکڑ لے کہ بابا جان آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے دنیا کی طرف نہیں بھیجا، دین کی طرف بھیجا، میں عالم دین بن گیا، چلے آپ کو جنت میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میری بیٹی اگر عالمہ بن گئی تو میری شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خاندان کا کوئی بچہ تو بناؤ نا، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر حافظ قرآن، سبحان اللہ، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت ہو جائے گی اگر ہماری فیملی میں کوئی ہم نے حافظ قرآن بنایا، عالم باعمل بنایا۔ اس کا ذہن ہونا چاہیے اور اس بات کو آگے بڑھائیں، اس بات کو پہنچائیں۔ اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تو دعوت اسلامی نے جتنے انداز اختیار کر لیے، جتنا آسان کر دیا علم دین سیکھنا، کہ جناب کاروبار کرنے والے بھی علم دین سیکھ رہے ہیں، جاب کرنے والے بھی عالم دین بن رہے ہیں، وہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جناب آن لائن کتنے سارے کورسز ہیں، پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار علم دین کی طرف چلا گیا تو پھر کھاؤں گا کیسے، مولوی بن گیا تو پھر میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی کاروبار کو کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں اور ماشاءاللہ پھر عالم با عمل بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طلبہ کا کیسے استقبال کیا کرتے؟ اب میں ذرا تاجران سے بات کر لیتا ہوں۔ چلے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں طالب علم بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے، لیکن جو بزنس کمیونٹی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، مالدار لوگ سن رہے ہیں، کیا ہم ان طلبا کے ساتھی بنتے ہیں؟ کیا ان کو اسپانسر کرنے والے بنتے ہیں؟ چلے میں تو نہیں بن سکا عالم، کسی عالم کو بنانے والا بن جاؤں، کسی طالب علم کو سپورٹ کرنے والا بن جاؤں، میرا مال ان پر خرچ ہو جائے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک طلبہ سے کتنی محبت فرماتے۔ ایک صحابی حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مرحبا، طالب علم دین کو خوش آمدید۔ فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ایک فرشتہ اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کے پروں کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے، یوں کرتے کرتے آسمان تک فرشتے ایک دوسرے کے پروں پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ طالب علم دین کا پروٹوکول تو دیکھو ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں طالب علم دین کو خوش آمدید مرحبا، اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان تک فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ اب طالب علم دین کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں بتاؤ کیا سیکھنے آئے ہو، مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ حضرت صفوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ مکرمہ سے مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں موزوں پر مسح کے متعلق مسئلہ پوچھنے حاضر ہوا۔ مکہ پاک سے مدینہ گئے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بھی شوق نہیں ہے، ایک تو خود نہیں سیکھا اور علماء سے سیکھنے کا بھی شوق نہیں، سوال کرنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یار ذرا اس کے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرو۔ کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، کسی ماسٹر کو ڈھونڈتے ہیں، ذرا بتائیے ماسٹر صاحب کیسے ڈائی کیسے ہوگا، اس کی ویونگ کیسے ہوگی، اچھا کلر اسکیم کون سی ہونی چاہیے، ذرا یہ بتا دیں کہ مارکیٹ میں کپڑا بکے گا کب، کہیں میرے پاس رہ تو نہیں جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن کیا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو یہ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، اس کو میں جائز طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں، ایسے کیا طریقے کروں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ اپنے مسائل ان سے پوچھیں۔ اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے تو دارالافتاء اہل سنت کو بھی ایک ایسے جدید انداز میں بیان کر دیا۔ ہمارے امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے کنواں مت بنو۔ کنواں کیسے بنتا، کیا ہوتا ہے؟ کنویں کے پاس جا کر ڈول ڈالنی پڑتی ہے، پھر رسی سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، پھر پانی ملتا ہے نا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کنواں مت بنو کہ کوئی آئے تو اسے علم ملے، کوئی آئے تو اسے سیکھنے کو ملے، بارش بنو اور جا جا کے برسا کرو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے یہ تو کیا نا، صرف یہ نہ کیا ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں تو آپ کو درس دے دیں گے۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیا ہے؟ مسجد میں نہیں آتے، ہم آپ کے گھر تک آ جائیں گے، ہم آپ کی دکان میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جناب کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہم بدری قافلوں میں آپ کے گاؤں میں آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح دارالافتاء اہل سنت میں کیا ہوا کہ دارالافتاء اہل سنت پہلے تو برانچ کے طور پہ کھولے گئے کہ جو آئیں گے ان کو مسائل بتائیں گے۔ اب دیکھا بھائی پبلک میں تو آنے کا رجحان کم ہے، کراچی کا ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ٹیلی فون سروس شروع کر دی۔ آپ نہیں آنا چاہتے، کال کیجئے، ہم فون پہ جواب دیں گے، فون پہ جواب دیں گے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم ای میل پہ جواب لینا چاہتے ہیں، اب الیکٹرانک زمانہ آ گیا ہے، ملک اور بیرون ملک سے ای میل سروس شروع کر دی گئی۔ اچھا جناب ای میل پہ سوال پوچھو، ہم ای میل جواب دیں گے۔ بیرون ملک والوں کا فون ذرا مہنگا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کال مہنگی پڑتی ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، واٹس ایپ پہ سوال کر لو، ہم واٹس ایپ پہ جواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اچھا کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی کئی لوگ ایسے جو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ دارالافتاء والے گھر نہیں بیٹھ گئے، مدنی چینل پر آ گئے، مدنی چینل پر سلسلہ شروع کر دیا کہ لاکھوں ویورز جو ہیں جو خود سوال نہیں کر رہے، دوسروں کا سوال سنیں، ہمارا جواب سنیں، ان تک علم دین پہنچ جائے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو مدنی چینل بھی نہیں دیکھتے، اللہ خوش رکھے دارالافتاء والوں کو، یہ فیس بک پر آ گئے، یہ سوشل میڈیا پر آ گئے اور وہاں آ کر لائیو کرنا شروع ہو گئے کہ چلو موبائل تو ان کے ہاتھ میں ہے، کبھی نہ کبھی ان کے موبائل پر کوئی سوال چلا جائے گا اور اس کا جواب سن کے علم دین سیکھ لیں گے۔ اچھا جناب پھر ویب سائٹ بنا دی، کون سا طریقہ، دارالافتاء اہل سنت والوں نے اپنی اپلیکیشن بنا دی، کتابیں چھاپنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کبھی ایسا دارالافتاء کوئی معرض وجود میں آیا ہو، کوئی ایسی سروس آئی ہو کہ علم دین پہنچانے کا اتنا شوق ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، مگر یہ ایسا دریا ہے جو گلی گلی جا کر خود بہہ رہا ہے، یہ ایسی بارش ہے جو برس رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پھر بھی ہم ان سے فیض لینے والے بن جائیں، اپنے شرعی مسائل پوچھ پوچھ کر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، کیا شاندار تربیت کی ہے دعوت اسلامی والوں کی۔ دیکھیں جو کسی بھی کمیونٹی کا لیڈر ہے، میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی چونکہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کئی جماعت کے سربراہان سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، ہم ان سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کروڑوں روپے کی زکات جمع کرتے ہیں اور آپ ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ہماری میمن کمیونٹی میں بہت بڑے جو کمیونٹی کو چلانے والے ہیں تقریباً اس میں والنٹیئر ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مل چلانے والے، جو کوئی ہسپتال چلا رہا ہے، کوئی جناب جماعت چلا رہا ہے، اور جب وہ پیچھے سے غور کرتے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اور آج پھر وہ سوال کر لیتا ہوں کہ آپ جب لوگوں کی زکات سے ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں ہیں یا لوگوں کی عطیات سے علاج کرتے خود ہیں یا ڈاکٹر کرتا ہے؟ نہیں, علاج تو ڈاکٹر کرتا ہے. سوسائٹی بناتے ہیں تو آپ خود بناتے ہیں, کسی بلڈر سے بنواتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی بلڈر سے بنواتے ہیں. ہر چیز جب آپ ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں تو آپ کی پوری جماعت کے اندر کوئی ایک مفتی ہونا چاہیے, کوئی ایک شریعت کو سمجھنے والا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کی زکات کا معاملہ ہے. زکات کہاں خرچ کرنی ہے, کیسے جمع کرنی ہے, اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں, لوگوں کے حقوق کیا ہیں, اس کو جاننے کے لیے آپ نے کوئی ایکسپرٹ نہیں رکھا. تو ماشاءاللہ کئی جماعت والوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن ہماری کچھ جماعت کے لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں. ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن آج میں پھر اس فورم پہ بات کرنا چاہوں گا کہ لیکن لوگوں کی کروڑوں روپے کی زکات کا کہیں وبال آپ پر نہ آ جائے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے وقت دے کر یہ کام کر رہے ہیں, تو ایک شریعہ ایڈوائزر, ایک مفتی صاحب اگر آپ اپنی جماعت میں بے شک کچھ لمحوں کے لیے اپوائنٹ کر لیں, ہم دعوت اسلامی والے آپ کو سروس دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ یہ کروڑوں روپے کا جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق کریں. جب بھی آپ دین کی طرف آئیں گے نا, سیکھنے کی طرف آئیں گے, شیطان نہیں آنے دے گا. ہاں شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا. یار اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا تو یہ ذہن ہے, یار پوچھو گے نا تو پھنس جائیں گے, پوچھنا نہیں ہے. معاذ اللہ, یہ کبھی بھی ذہن نہیں ہونا چاہیے. نہیں پوچھا, اب یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ یار ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ مت کراؤ ورنہ بیماری نکل آئے گی. وہ بھائی آج نکل آئے گی تو دوائی پی کے روک تو لوگے, کل اچانک ہی پھر ہارٹ اٹیک ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا, کتنی شوگر بڑھ گئی تھی. چھوٹی بیماری روک لو گے تو بڑی بیماری سے بچو گے, محتاجی سے بچو گے. فالج ہو جاتا ہے لوگوں کو, بعد میں پتہ چلتا ہے 10 سال سے شوگر تھی, پتہ ہی نہیں تھا, میٹھا کھائی جا رہے تھے, اچانک اللہ نہ کرے کوئی اٹیک ہو جائے. تو علاج کرواتے رہنا چاہیے, لیبورٹری ٹیسٹ کرانے میں فائدہ ہی ہے. بالکل اسی طرح علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہیے, اپنی عقل کے فیصلے نہیں کرنی چاہیے. میں ایک آخری واقعہ کہ شیطان کیسا مردود ہے اور ہمیں کیسے وہ ان نیکی کے کاموں سے روکتا ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں واقعہ موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد شیاطین جو ہے نا یہ سمندر پر جمع ہوتے ہیں, ابلیس کا تخت لگتا ہے اور اس کے جو چیلے ہیں نا وہ شیطان کو اپنی کارکردگی سناتے ہیں, اپنی رپورٹ دیتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے میں نے اتنی شرابیں پلا دی, کوئی کہتا ہے معاذ اللہ میں نے اتنی بدکاریاں کروائیں, اپنی اپنی کارکردگی دے رہے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں نے آج فلاں طالب علم دین کو پڑھنے سے باز رکھا. شیطان یہ سنتے ہی تخت سے اچھل گیا اور کہتا ہے اس کو گلے لگایا, کہا انتا انتا تو نے زبردست کام کیا. اس کے چہرے جل گئے, کہتے یہ کیا, ہم نے شراب پلائی, ہم نے بدکاری کروائی, چوری کروائی, ڈکیتی کروائی, کوئی شاباش نہیں. اس نے صرف مدرسے جانے سے ایک بچے کو روک دیا اور کھڑے ہو کر گلے مل رہے ہیں اس سے. اللہ اکبر. اب جو شیطان نے جواب دیا نا وہ سنے, شیطان کہتا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ تم نے یہ برائیاں کروائی ہیں نا, شراب پلا دی, بدکاری کروا دی, چوری کروا دی, یہ سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے. اگر ان سب کے پاس دینی علم ہوتا نا تو یہ گناہ نہ کرتے. بات آئی سمجھ آپ؟ انسان دین سے دور ہو جائے, علم سے دور ہو جائے, پھر تو گناہوں کے سمندر میں بہہ جاتا ہے. تو شیطان آپ کو کبھی بھی عالم دین نہیں بننے دے گا. جتنے طلبہ مجھے سن رہے ہیں نا, آپ دیکھیں اولا میں کتنے طلبہ داخلہ لیتے ہیں لیکن دور حدیث تک سب نہیں پہنچتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان ایسا ڈالے گا, مزہ نہیں آ رہا, دل نہیں لگ رہا, استاد صاحب کی بات بری لگ جائے گی, کسی طالب علم سے جھگڑا ہو جائے گا, نہیں نہیں میں نے نہیں پڑھنا. کبھی اسکول میں اس طرح چھوڑ کے کوئی آتا ہے؟ ماں باپ مار مار کے واپس بھیج دیتے ہیں. فرسٹ آپ دیکھیں, ایوریج دیکھیں, پہلی جماعت میں داخلہ لینے والے میٹرک تک آپ دیکھیں تو شاید 90% میٹرک کرتے ہیں, 95% کرتے ہوں گے. درس نظامی میں اولا میں داخلہ لینے والے شاید 50% بھی دور حدیث میں نہیں پہنچتے. آپ سمجھ جائیں نا کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ شیطان لگ جاتا ہے اس کے پیچھے, یہ عالم بن گیا تو میرا کیا حال ہوگا. کیونکہ شیطان پر سب سے زیادہ جو بھاری ہے نا وہ عالم دین ہے. تو اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں, علماء کی برکتیں لینے والے بن جائیں, علماء کی صحبت اٹھانے والے بن جائیں, تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. امیر المومنین مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. آپ فرماتے ہیں علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے, سوال کیا کرو, کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چار افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. سوال کرنے والوں میں فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چار افراد کو ثواب دیا جاتا ہے, سوال کرنے والے کو, جواب دینے والے کو, سننے والے کو, اور ان سے محبت کرنے والے کو. تو انشاءاللہ علماء سے سوالات کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن ادب کے دائرے میں کریں گے, ہاں ادب کے دائرے میں, محبت کے ساتھ, ان کے اوقات میں جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہوگا اس میں کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کی خوب برکتیں لوٹیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء دین سے شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے کاش کہ جو علماء دین کے فضائل ہیں، طلباء علم دین کے فضائل ہیں، اللہ ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت سلام تیرے دھوم مجھے ہو، اے دعوت سلام تیری دھوم مجھے ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ جہاں میں.
جامعۃ المدینہ جامع مسجد حبیبیہ میں، جو الحمدللہ واقع ہے دوراجی میں، دار الافتاء کا اہتمام کے ساتھ اور بڑے انصرام کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا. جید اساتذہ کرام، علماء، مفتیان اعظام، دامت فیوزہم کی شرکت رہی اور یہ فقیر بھی حاضر ہوا، اور الحمدللہ تمام کلاسز کا دورہ بھی ہوا، اور الحمدللہ جس نظم کے ساتھ اور تطہیر کے ساتھ ماحول اور انوائرمنٹ کا، جہاں الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو خیال رکھا گیا ہے صفائی ستھرائی کا، اور اس کے ساتھ نصاب کا، اور جید علماء اور منجے ہوئے مشاخ مدرسین، تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ دین متین کی خدمت کا ایک بہت بڑا ہراول دستہ دین کی تبلیغ اور نشر کے لیے قائم ہوا ہے. میں دعا گو اللہ رب العالمین اس ادارے کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام بزرگوں کو، تمام اساتذہ کو بے بہا برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین ترقی دے، اور منظم انداز میں مزید نشر دین کے لیے اللہ رب العالمین انہیں کوشاں فرمائے.
ماشاءاللہ بارک اللہ. آج کے اس مبارک موقع پر ہم اکٹھے ہوئے کہ ہمارے دعوت اسلامی جو کہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور اس میں سب جو ہے وہ شعبہ جات بڑی کامیابی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل بھی رہے ہیں اور اپنے اثرات بھی مرتب کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے اور علمی اور روحانی جو ذات ہے، شخصیت ہے، مولانا محمد الیاس قادری زید علمہ و شرفہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص کے صدقے میں، اللہ ان کی غیبی تصرف کے صدقے میں، اور ان کے جو ہے روحانی تصرف کے صدقے میں یہ مراکز پھولتے رہیں، پھلتے رہیں، یہاں کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے. اللہ ہم سب کو ایسے مراکز کی طرف آنے، اپنے مسائل جو ہے علماء کی سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے.
الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آج حبیبیہ مسجد میں آمد ہوئی. یہاں پر دار الافتاء اہل سنت کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا، جس کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین اور مفتیان کرام نے الحمدللہ یہاں شرکت فرمائی. الحمدللہ اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت عطا فرمائے. قبلہ امیر اہل سنت و درازی عمر بالخیر، صحت و عافیت کے ساتھ چرغ اہل سنت پر قطادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ دین پر فرمائے.
بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، اور یہاں پر دار الافتاء اہل سنت کی ایک نئی شاخ کا افتتاح ہوا ہے باب المدینہ میں. مجھے یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے کافی سال پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ باب المدینہ میں 12 دار الافتاء ہونے چاہیے. تو یوں عوامی جو دار الافتاء ہے ہمارے، اس کے اعتبار سے کراچی میں 6 دار الافتاء ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر حضرت مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہوں گے اور عوام کے لیے اپنے فیضات عام کریں گے. اس پورے علاقے کے لیے اور پورے ہی ٹاؤن کے لیے ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اپنے مسائل لوگ آ کر یہاں پوچھ سکتے ہیں. ہم سب دعوت اسلامی کے احسان مند ہیں کہ اتنا پیارا ادارہ، اور خاص طور پر جو علاقے والے ہیں، انہوں نے محنت کرتے ہوئے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اس دارالفتا کو قائم کیا, اور یہاں پر جو ضروریات ہیں ایک دارالفتا کی وہ ضروریات مہیا کی ہیں. اللہ تعالیٰ رب العزت جس نے بھی تعاون کیا سب کے اس تعاون کو قبول فرمائے. اور اب تو گاڑی ٹریک پر آئی ہے, تو گاڑی ٹریک پر آنے کے بعد اصل جو ہے نا مینٹیننس اور اصل چیزیں شروع ہوتی ہیں, تو اصل کام تو اب شروع ہوا ہے. امید یہ کی جاتی ہے کہ مزید بھی تعاون جاری رہے گا, اللہ رب العزت اس جگہ کو شاد و آباد فرمائے اور اس جگہ پر اپنی رحمتوں کا برکات کا نزول فرمائے, اور جو بھی یہاں مفتی صاحب ہیں ان کے معاونین ہیں مصاحبین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے